الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سوره التوبه ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فآقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلقوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا زدنا علمنا وعملنا آمین یا رب العالمین. معزز حضرات و محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی گفتگو کا عنوان جیسا کہ عرض کیا گیا کہ پاکستان کے بجاؤ کا واحد راستہ انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ مارچ کا مہینہ ہے اور اسی مہینے کی 23 تاریخ کو 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، جس میں ایک مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ خطہ زمین کے لیے عزم کا اظہار کیا گیا تھا. اس لیے کہ جس قسم کے حالات سے واسطہ تھا اس میں ہندوستان کے مسلمان قوم کا المیہ دوہرا تھا، جہاں ایک جانب انگریز کی غلامی کے نتیجے میں ان کی غیرت، حمیت، عظیمت، خودی اور عزت نفس کے سوتے خشک ہو رہے تھے، وہاں دوسری جانب ان کے اپنے ابنائے وطن کے دلوں میں، یعنی ہندوؤں کے دلوں میں، ان کے خلاف نفرت، انتقام، بغض اور عداوت کے جذبات پروان چڑھ رہے تھے. وہ اکثریت جن پر انہوں نے 1000 سال سے زائد عرصہ تک حکومت کی تھی، نفرت اور انتقام کے جذبہ کو اولین شہ تو اگرچہ بیرونی استعمار سے ملی، لیکن بعد میں یہ خود ایک تناور درخت بن چکا تھا. اس کی جڑیں زمین میں بہت گہری اتر چکی تھی اور آزادی سے متصل قبل تو یہ جذبہ نفرت و انتقام ایک خوفناک اخریت کی مارک سے گھاڑتا ہوا پڑتا ہوا نظر آ رہا تھا. اس پر مزید یہ کہ مسلمانوں نے ہند اپنے اپنائے وطن ہندوؤں کے مقابلے میں تعداد کے اعتبار سے تو انتہائی تھے ہی، تعلیم، تنظیم، سرمایہ اور وسائل کے اعتبار سے بہت پیچھے تھے. نتیجتاً ایک شدید خوف اور سراسیمگی کی کیفیت طاری تھی، اور ان حالات میں برصغیر میں مسلمانوں کی اکثریت کا بیک وقت انگریزوں کی بالفعل موجود اور ہندوؤں کی ممکنہ قابل حد تک غلامی سے نجات پا کر ایک آزاد اور خود مختار ملک کا وجود میں آنا ایک معجزے سے کم نہیں تھا. جن لوگوں کی نگاہیں صرف یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا کے مصداق صرف ظاہر تک محدود رہتی ہیں، اور جن کا غور و فکر حیات دنوی اور نظام کائنات و آفاق و انفس کے ضمن میں صرف مادی اسباب و علم اور ان کے نتائج تک محدود رہتا ہے، انہیں تو شاید یہ بہت دور کی کوڑی محسوس ہو، لیکن جو اس نظام عالم کے باطن سے بھی کسی قدر آگاہ ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ پورا سلسلہ اسباب ایک مسبب الاسباب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادہ اور مشیت کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. اور اگر قرآن حکیم کی آیات بینات کے حوالے سے غور کیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ثابتہ رہی ہے کہ جب کوئی فرد اور بالخصوص کوئی قوم اللہ سے کوئی وعدہ کرتے ہوئے کسی چیز کا سوال کرے تو اللہ اسے وہ چیز عطا فرما کر ایک موقع ضرور فرماتا ہے کہ وہ اپنے قول اور صداقت کی سچائی کو ثابت کر سکے. اور اس زمانے اسی اعتبار سے سورہ آراف کی آیت نمبر 129 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول بھی نقل ہوا کہ عصا ربکم ان یہلک عدوکم وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے اور پھر دیکھے کہ تم کیا روش اختیار کرتے ہو. یعنی اللہ جب بھی زمین میں کسی قوم کو تمکن اقتدار اور اقتدار دیتا ہے تو وہ آزمائش کے لیے کہ جانچنے اور پرکھنے کے لیے کہ وہ کیسے اعمال اختیار کرتی ہے. اور پھر جیسا کہ کہا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، یہ سورہ توبہ کی جو میں نے آیات تلاوت کی، ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائے گا لَنَصَّدَّقَنَّا، تو ہم خوب صدقہ خیرات کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم لازمن نیکوکاروں میں سے ہو کر رہیں گے. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، پس جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرما دیا، بَخِلُوا بِهِ، تو انہوں نے اس میں بخل کیا، وَتَوَلَّوا، اور انہوں نے رب پھیر لیا، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ پہلو تہی کرنے والے، اعراض اختیار کرنے والے تھے. تو اس پہلو سے قیام پاکستان کا معجزہ بھی اسی اللہ کی سنت کے مطابق ظہور پذیر ہوا، اس لیے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ تحریک پاکستان کے عوامی اور جذباتی دور میں جو 1945 سے 1947 تک دو سالوں پر محیط ہے، پورا بر صغیر درائے خیبر سے لے کر راس کماری تک اور مکران کے ساحل سے لے کر چاٹگام تک اس نعرے سے گونج اٹھا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور تحریک کے جوما و عمائد کے صریح اور بابانگ دوہل اعلانات اور بیانات اور مزید اجتماعات میں یہ ہر جگہ یہی نعرہ گونجا کرتا تھا. اس کے علاوہ کروڑوں مسلمانوں نے گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی اور عہد کیا تھا کہ اللہ اگر ہم اس دوہری غلامی سے نجات پا کر صرف تیرے پا گئے تو صرف تیرے بندے بن کر رہیں گے اور تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل پیرا ہوں گے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اسی عہد و پیمان کا نتیجہ تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے حالات کا رخ بدلا، کایا پلٹ کر رہ گئی اور زنجیریں کٹی چلی گئیں. بقول علامہ اقبال، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی تائید اور نصرت سے غلامی کے ان زنجیروں کے کٹنے کا سامان جو ہے وہ مہیا فرمایا، آزادی کی نعمت نصیب ہوئی، لیکن قیام پاکستان کے بعد کا طرز عمل اس وعدہ خلافی کی صورت میں تھا جو اللہ نے کی. یہاں بغیر جنگ و قتال کے دو وسیع و عریض خطوں پر مشتمل ایک عظیم الشان مملکت عطا فرما دی گئی، اور اب صرف اپنے قول کی صداقت اور وعدے کی سچائی ثابت کرنے کی ضرورت تھی. لیکن افسوس کہ 200 سال کی غلامی کے اثرات کا ظہور وعدہ خلافی کی شکل میں ہوا، اور ملت اسلامیہ پاکستان بحثیت مجموعی اپنی تمام دعاؤں، التجاؤں، درخواستوں اور ازداشتوں کو بھلا کر کل عہدوں پہ میثاق اور قول و قرار کو فراموش کر کے آزادی کے مادی ثمرات اور دنیوی نتائج سمیٹنے کے ضمن میں مقابلے کی دوڑ میں مگن ہو کر رہ گئی. چنانچہ اس اعتبار سے ہمیں سزا بھی دوہری ملی. ایک بے یقینی اور بے مقصدیت کے صحرائے تی میں سرگرمی کی کیفیت جس کی شدت میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا گیا اور تاحال ہو رہا ہے، اور یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ پاکستان اپنے قیام میں آنے کے ربع صدی سے بھی کم عرصے میں 200,000 ہوا. اور نہ صرف یہ کہ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے علیحدہ ہوا، بلکہ اس نے اپنا نام بھی تبدیل کر دیا، اور اس طرح گویا اپنے تعارف اور تشخص کو ہی بدل ڈالا اور اپنے ماضی سے کم از کم وقتی طور پر لا تعلق ہی اختیار کر لی. اور یہ بھی اسی کا مظہر ہے کہ تاحال یہ دونوں خطے ملکی، قومی اور سیاسی اور دستوری سطح پر عدم توازن، عدم استحکام کا شکار رہے ہیں، اور پانی کے شیر کے مصداق کے کامل بنے ہوئے ہیں کہ ہم تو فانی، جیتے جی وہ میت ہیں، بے گور و کفن، غربت جس کو راس نہ آئی اور وطن بھی چھوٹ گیا. چنانچہ ایک طرف اپنا حال یہ ہے کہ تحریک پاکستان کے اغراض و مقاصد ہی بحث و نزاع کا موضوع ہیں اور اختلاف و انتشار کا عنوان بنے ہوئے ہیں. اس ضمن میں بڑوں کے پیدا کردہ انتشار ذہنی کا نتیجہ یہ ہے کہ نئی نسل حیران اور پریشان ہے کہ پاکستان کیوں وجود میں آیا تھا، آیا اس قافلہ ملی کا کیوں منزل مقصود تھی بھی یا نہیں جس نے پاکستان حاصل کیا، بلکہ یہاں تک آیا کہ تقسیم ہند کا کوئی جواز نہیں ہے. آج امن کی آشا اور اس عنوان سے جو نعرے لگ رہے ہیں وہ اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ بے مقصد لکیر کھینچ دی گئی ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور نتیجتاً ملی اور قومی سطح پر ہم اندھیرے میں ٹامک ٹولیاں مار رہے ہیں. چنانچہ زعماء و قائدین اور اصحاب فکر و دانش تک کی سید جہد اور تبدیلات کا حال اس مصرے کے مصداق ہے کہ آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف. تو بیچارے عوام کا کیا قصور اگر وہ اس شعر کا مصداق بن گئے ہیں کہ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک طوب تیز رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں. اور اس صورتحال کا نقطہ عروج یہ ہے کہ اب اپنی عمر کے 64 سال پورے کرنے ہوئے بھی ریاست کے دستور اساسی کے اعتبار سے سلطنت خدادات پاکستان ہنوز روز اول جو ہے وہ دل اس کا نشہ پری پیش کر رہی ہے. اس سوچ میں کلیاں زرد ہوئی، اس فکر میں گنچے سوکھ گئے، آئین گلستان کیا ہوگا، دستور بہاراں کیا ہوگا. کہنے کو تو آئین بھی ہے دستور بھی ہے، لیکن وہ کہاں کی آئینی حکومت ہے، کہاں دستور کی حکمرانی ہے؟ یہاں تو کہیں لوٹوں کی حکمرانی ہے اور کہیں جناب سرپرستوں کی حکمرانی ہے. اس اعتبار سے جو ہے آج بھی عوام الناس پریشان ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہوا ہمارے ساتھ، اور غیر بھی ہمارے بارے میں جو ہے پھٹکیاں چست کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ پاکستان تاحال اپنے تشخص کی تلاش میں ہے، پاکستان از اسٹل ان سرچ آف اٹس آئیڈینٹی، اور کوئی فیصلہ صادر فرما دیتا ہے کہ پاکستان اپنا جواز کھو چکا ہے، پاکستان ہیز لاسٹ اٹس ریشنیل، اور کوئی اس سے بھی آگے بڑھ کر فیصلہ کن انداز میں پیشین گوئی کرتا ہے ایک پاکستان ٹوٹنے ہی والا ہے اور اس کے حصے بکھرے ہونے والا ہے. پاکستان از ایٹ دی ورج آف ڈس انٹیگریشن اور فردر بیلگنائزیشن. یہ ساری جو کیفیت ہے اس اعتبار سے جو نفاق عملی اور پستی کردار کا جو ہم نے مظاہرہ کیا ہے، اس کو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں جائزہ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ منافق کی 3 علامات ہیں، جب بات کریں تو جھوٹ بولیں، اور وعدہ کریں تو خلاف ورزی کریں، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کریں. یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت میں موجود ہے. ایک اور روایت میں مزید یہ ہے کہ خواب روزہ رکھے، نماز ادا کرے اور یہ دعویٰ کرے کہ وہ مسلمان ہے. اور ایک اور روایت جس سے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی بخاری مسلم دونوں میں ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 عادتیں ایسی ہیں جس شخص میں موجود ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت کوئی ایک عادت ہوگی تو اس میں اسی کی نسبت سے نفاق ہوگا، حتی یدعہا یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے. اور وہ 4 خصلتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمائی، اذا تومینا خانہ، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کا ارتکاب کرے، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَا، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَا، اور جب وہ عہد کرے تو اس عہد کو کی بے وفائی کرے تو توڑ ڈالے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَا، اور جب کسی سے جھگڑے تو آپے سے باہر ہو جائے. یہ 4 علامات آج ہمارے قومی اور ملی تشخص کی میں بڑی نمایاں طور پر ظاہر ہیں. امانت میں خیانت اعلیٰ ترین سطح پر جو ہے سرکاری جو مناصب اور عہدے ہیں ان میں سارا کچھ جو ہے وہ شیر وعدے کی طرح ہڑپ کیا جا رہا ہے. وعدہ کر کے وعدہ خلافی، یہ تو کہتے ہیں جی وعدے کون سا، کوئی قرآن اور حدیث ہیں جن کو پورا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جھوٹ، وہ تو انتہا درجے کا ہر چیز کے اندر، اور معمولی باتوں پر آپ سے باہر ہو جانا، یہ ہماری 4 چیزیں جو ہے ملی وجود کے اندر بڑی واضح طور پر آ چکی ہیں. چنانچہ اسی کا مظہر ہے کہ ہم قومی اور ملی سطح پر ہمارے اخلاق کا دیوالہ نکل جانے کی کیفیت ہے، مورل کرائسس سے ہم دوچار ہیں. آٹے میں نمک کی حیثیت کے حامل افراد کو الگ رکھتے ہوئے واقعہ یہ ہے کہ قومی اور اجتماعی سطح پر صداقت، امانت، شرافت اور مروت کا جنازہ نکل چکا ہے، اور ایفا عہد اور پاس امانت کا دور دور تک نشان نہیں ملتا. انفرادی اعتبار سے خالص خود غرضی اور اڑیا مفاد پرستی کا دور دورہ ہے، اور قومی مصلحتوں اور ملی مفادات سے کوئی غرض نہیں ہے. رہی معاملات میں بدعہدی اور بددیانتی، بلکہ باضابطہ مکاری اور چالبازی کی گرم بازاری ہے. تجارت اور لین دین میں دھوکے اور فریب سے بڑھ کر کھانے پینے کی چیزوں حتیٰ کہ ادویات میں ملاوٹ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر حجاج کرام تک کو نہیں بخشا جا رہا. ان کے جو ہے حضرت ان کے معاملات میں جو گڑبڑ ہوئی ہے وہ کوئی اس پہ کوئی تبصرے کی ضرورت نہیں ہے. آج عدالتوں میں یہی انہیں مقدموں کی دربار ہے اور سرکاری محکموں اور دفتروں میں رشوت ستانی کا بازار تو گرم ہے ہی. باضابطہ اذیت رسانی, لوگوں کی عزت نفس کو مجروح کرنا تفریح اور مشغلے کی صورت اختیار کر چکی ہے. آج تو بڑی بڑی ڈگنیٹریز کے ہر منٹ کی قیمت لگ چکی ہے اور دروغ بار گردن راوی لوگوں کو بلا کر جو ہے ان سے ان کی ڈیلز کے حوالے سے جو ہے اس کی قیمت جو ہے پہلے ہی طے کی جاتی ہے, یہ سودا اتنے میں تمہیں جو ملے گا. اور اگر کسی وجہ سے وہ قیمت وہ نہیں پوچھ چکا سکتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ حضور آپ نے یہ اعلیٰ سرکاری شخصیت کے 30 منٹ جو لیے ہیں اس کی قیمت 30 لاکھ روپے تو آپ دے تو جانی ہوگی. ڈیل آپ جو ہے اس قیمت پہ آپ کو قبول ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ اس وقت کے پیسے بھی آپ کو دینے ہوں گے. اور مزید یہ ہے کہ معاشرتی اور سماجی سطح پر سنگ دلی سفاقی نے دیر جمع کیے ہیں, سیاسی اور حکومتی سطح پر جھوٹ اور وعدہ خلافی آرڈر آف دی ڈے کی صورت اختیار کر چکا ہے. ہر سوچنے سمجھنے والا شخص اور حساس شخصیت پریشان ہے کہ یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین, پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ. اس نفاق عملی کا سبب اور اس کا جو انجام جو ہے اس کی کیفیت کا ہلکا سا نقشہ اوپر آپ کے سامنے آیا ہے اور یہ براہ راست نتیجہ ہے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کے خلاف ورزی کا. چنانچہ سورہ توبہ کی جو آیات 75 اور 76 کے حوالے سے نفاق کی جس خاص قسم کا ذکر ہوا اس کے بارے میں آیت نمبر 77 میں صراحت موجود ہے کہ بعد عہدی کی سزا کے طور پر یہ وجود میں آیا تھا. ارشاد ہوتا ہے فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ, وہ اللہ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا اس دن کے تک کے لیے جب تک وہ اس کے حضور میں حاضر ہوں گے. بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ, بسبب اس خلاف ورزی کے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی تھی, جو اللہ کا وعدہ اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی وجہ سے, وہ بھی ماں قانون کے تربون اور بسبب اس جھوٹ کے جو وہ بولا کرتے تھے. تو یہ بد عہدی خلاف ورزی عہد کر کے توڑ دینا یہ تو ہمارے ہاں ایک کوئی جو ہے اس کو گناہ کر نہیں سمجھا جاتا ہے. اس کے حوالے سے تو بس ٹھیک ہے, کوئی وعدہ کیا زبان کی اس کا پاس رکھنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے, بلکہ وعدہ کر کے نہ نبھانا, اس کو مختلف ہیلوں بہانوں سے جو ہے توڑنا یہ انفرادی سطح پر بھی عام ہے اور اجتماعی سطح پر تو جو کچھ ہے اس کا نتیجہ ہے یہ نفاق جو ہماری زندگی کے اندر جو ہے ہم مسلط ہو چکا ہے ہمارے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اور اس وعدہ خلافی کی وجہ سے. اور موجودہ مسلمان معاشرے کا اسلام کے ساتھ جو عملی تعلق ہے اس پر بھی اگر اس ایک نظر ڈالی جائے تو ایک طرف تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ پاکستان کی اصل اساس صرف اور صرف اسلام, جس وعدے پر جو ہے یہ ملک لیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, اور اس کا دوام اور استحکام صرف ایک ایسے جاندار مذہبی جذبے کے ذریعے ممکن ہے جو عوامی سطح پر اسلام کے ساتھ حقیقی اور عملی تعلق کی بنیاد پر ابھرے اور ایک انقلابی تحریک کی صورت اختیار کر لے. اس اعتبار سے اگر جائزہ لیں کہ مجموعی اعتبار سے ہمارے موجودہ معاشرے کا اسلام کے ساتھ حقیقی لگاؤ اور عملی تعلق کا کیا حل ہے, اور ہمارے قومی اور ملی وجود کی اس واحد اساس کے ساتھ ہمارا بالفعل کیسا تعلق ہے, تو جہاں ہماری قوم کے درمیانی طبقے میں مختلف ذہنی اور دینی اور مذہبی تحریکوں کے زیر اثر دین و مذہب کے ساتھ عملی لگاؤ کے تناسب میں بظاہر کچھ اضافہ ہوا ہے, وہاں عوام کا جو لوئر کلاس ہے اس کی کیفیت اس کے بالکل برعکس ہے جو علامہ اقبال نے اب سے 5 صدی قبل اس شعر میں بیان کی تھی. آ کے ہوتے ہیں مساجد میں سب آراد و غریب, اور پردہ رکھتے ہیں اگر کوئی تمہارا تو غریب. آج وہ غریب بھی جو ہے وہ اصل میں پیٹ کے چکر میں اب اسے سب آرا ہونے کی مہلت بہت کم ملتی ہے. نہ صرف یہ کہ دین اور دین مذہب کے ساتھ عملی لگاؤ میں نمایاں کمی ہوئی ہے, بلکہ لادینی طرز فکر یعنی سیکولر تھنکنگ اور مادہ پرستانہ اقدار یعنی مٹیریلسٹک ویلیوز کا تناسب بہت بڑھ گیا ہے, جس کی وجہ یہ ہے کہ ملحدانہ افکار و نظریات اور اس مادہ پرستانہ طرز عمل کے اثرات جو پہلے صرف ایجوکیشن ایلیٹ تک محدود تھے وہ اب میڈیا, ٹیلی ویژن, انٹرنیٹ ایسے مؤثر اور طاقتور ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے ہمارے معاشرے کی سب سے نچلی سطح گراس روٹ لیول تک پہنچ گئے ہیں, جن سے نہ صرف یہ کہ متوسط طبقہ میں دین و مذہب کا اثر جو ہے اور اس کا نفوس غیر مؤثر نیوٹرلائز ہو گیا ہے, بلکہ نسبت اور تناسب کے پلڑے کا جھکاؤ مزید فیصلہ کن انداز میں لادانی ہی ہے، سیکولرزم کی طرف بڑھ گیا ہے واللہ عالم. اور اس اعتبار سے جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم وجود، وجہ میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. آج تو ہماری شناخت وہ جو ہے اس کے اندر یہ سب چیزیں جو ہے ناپید ہوتی جا رہی ہیں. اور اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہماری ایک عظیم اکثریت کا دین اور مذہب کے ساتھ کوئی عملی تعلق نہیں ہے. اس اعتبار سے ایک عظیم ترین اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے جن کا دین اور مذہب کے ساتھ سرے سے کوئی عملی تعلق نہیں، ماں سوائے چند ناگزیر تمدنی اور سماجی امور کے، جن میں دین و مذہب کے خلاف کسی روش کا اختیار کرنا مذہب سے اعلی الاعلان بغاوت اور قطع تعلق کے بغیر ممکن نہیں. یعنی شادی بیاہ کا معاملہ ہے تو وہاں بہرحال ساری اللہ کی نافرمانیاں کرنے کے بعد اب وہ رسم نکاح کی ادائیگی کے لیے کسی نہ کسی مولوی صاحب کو بہرحال بلایا جائے گا اور ان سے جو ہے وہ شور ہنگامے کے دوران ہی جو ہے جو بھی ایجاب و قبول کی رسم جو ہے ان سے پوری کرا لی جائے گی. اور اسی طریقے سے میت کی تکفین اور تدفین سے متعلق رسومات اور کچھ مذہبی تہوار، یہ وہ معاملہ ہے جس میں 90% سے زیادہ عوام الناس کے نزدیک دین اور مذہب کسی کا نام ہے اور اس سے زیادہ انہیں کوئی دین کے ساتھ عملی تعلق نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہماری اکثریت کے اس کے سوا کہ جب ان کے شاہاں کوئی شادی ہوتی ہے تو پھیرے نہیں پڑتے بلکہ مولوی صاحب نکاح کی رسم ادا کرتے ہیں، یا کوئی مر جاتا ہے تو اسے جلایا نہیں جاتا ہے، بہرحال نماز جنازہ ہی ادا کی جاتی ہے اور تکفین و تدفین کا معاملہ ہوتا ہے. حالانکہ اس نماز جنازہ سے پہلے اگر فرض نماز ہو رہی ہے تو اس میں شرکت ضروری نہیں سمجھی جاتی. اور اس لیے جو میں گزشتہ نشست میں جو عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو کاٹ کے نمازی ہیں یہ تو ایسے ہیں کہ صرف چونکہ منہ رکھنے کے لیے نماز جنازہ میں بھی شرکت کے لیے آتے ہیں، یہ افیکشن بغیر وضو کے جو ہے اس کے اندر بھی شرکت اختیار کر لیتے ہیں. انہیں نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھنی ہے بلکہ وہ تو ایک رسم دنیا نبھانے کے لیے آتے ہیں، اس لیے معاملہ اسی قسم کا ہوتا ہے. اور باقی یہ ہے کہ ہولی، دیوالی، کرسمس، آج کل ہم نیو ایئر، ویلنٹائن ڈے، کون سا تہوار ہے جو ہم نہیں مناتے؟ ہاں عید و بقرعید جو ہے وہ اس کے لیے بھی جو ہے اس کے ساتھ پتہ اہتمام کرتے ہیں، ورنہ دین و مذہب کے ساتھ کوئی اور عملی تعلق نہیں ہے. اسلام کے ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کی مفصل فہرست، حلال و حرام کا تفصیلی خاکہ تو دور کی بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے جو ہے الصلاۃ فرق بین الکفر والاسلام قرار دیا تھا، نماز جو کہ کفر اور اسلام کے درمیان حد فاصل ہے، اس معیار کو سامنے رکھ لیا جائے یا اس سے بھی آگے بڑھ کر بلا عذر شرعی مسلسل 3 جمعوں کی غیر حاضری، تو وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بعید سنا دی گئی کہ اللہ کو ایسے شخص کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کہ وہ نصرانی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر، تو خواہش پیمانے سے ناپ لیا جائے. بہرحال جس پیمانے سے بھی ناپیں گے نتیجہ ایک ہی نکلے گا، وہ یہ کہ ہماری قوم کی ایک عظیم اکثریت کا دین و مذہب کے ساتھ کوئی واقعی اور عملی تعلق قائم باقی نہیں رہا. اللہ اب اسی منافقت کے ہی، یعنی میں نے آپ سے ایک منافقت ہماری وعدہ خلافی کی، دوسری حدیث مبارکہ کے مطابق منافق پر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز بہت بھاری گزرتی ہے. تو اب آپ جائزہ لے لیجیے، عشاء کی نمازوں میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ رونق ہوتی ہے، فجر کی نماز میں کیا حال ہوتا ہے؟ یہ تو اوروں کی بات نہیں ہے، آپ کو جو چھوٹا دائرہ ہے جو نمازیوں کا دائرہ ہے اس کے اندر بھی وہ سارے کے سارے جو دن کے جو ہے غازی ہوتے ہیں وہ فجر کے وقت جو ہے ان کو بھی ڈھونڈنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. اگر ویسے مسجد کا ہال جو ہے وہ ریزنیبل حد تک جو ہے بھرا ہوا تھا عام نمازوں میں، تو فجر کی نماز میں جو ہے اگر مسجد ذرا وسیع و عریض ہے تو ایک سے دوسری صف میں نمازی تلاش کرنے مشکل ہو جاتے ہیں. تو یہ معاملہ جو ہے اس سے واضح ہو رہا ہے کہ کیا ہمارا اس دین اور مذہب کے ساتھ عملی تعلق ہے جس کا نام لے کر ہم نے ملک لیا تھا. اور پھر اس سے آگے بڑھ کر جو مذہب کے متوسلین ہیں، جو نماز روزے کی حد تک جو ہے خیال کرنے والے ہیں، ان میں سے اکثریت کا تصور دین بھی محدود اور مست ہو رہی ہے. اس لحاظ سے کہ ایسے لوگ جو دین و مذہب سے کچھ عملی دلچسپی رکھتے ہیں انہیں کی دم سے مساجد آباد تعمیر ہوتی ہیں، آباد رہتی ہیں، مدارس اور مکاتب اور دارالعلوم قائم ہوتے ہیں، جمعہ جماعت کا نظام قائم ہے، ماہ سیام کی رونق اور گہما گہمی اور حج اور عمرے کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے. الغرض کے مرزب کا ایک پورا ڈھانچہ اور سٹرکچر جو ہے وہ قائم ہے. لیکن اگر ذرا بنظر غائب جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس طبقے کی ایک عظیم اکثریت کا تصور دین نہ صرف یہ کہ محدود یعنی لمیٹڈ ہے بلکہ اکثر و بیشتر حالاتوں میں سخت مست شدہ یعنی پرورٹڈ بھی ہے. چنانچہ ان کے نزدیک مذہب صرف چند علامات یا سمبلس کا نام ہے اور رسومات اور ریچولس کا مجموعہ ہے. اس کا کوئی تعلق نہ انسان کی انفرادی سیرت و کردار سے ہے نہ قومی اور ملی امور اور اجتماعی معاملات سے ہے. نتیجتاً جو دین اپنی اصل فطرت کے اعتبار سے پوری انسانی زندگی پر حکمرانی چاہتا ہے وہ ان کے یہاں زندگی کے بہت ہی چھوٹے گوشے میں محدود ہو کر رہ گیا ہے اور اس کے وسیع تر تقاضوں کا انہیں کوئی احساس نہیں ہے. ان کے خیال میں زندگی ویسے تو اللہ نے 24 گھنٹے عبادت کے لیے دی لیکن اصل عبادت وہی ہے جو 2.5 گھنٹوں میں انہوں نے مسجدوں میں حاضری کے ذریعے سے کر دی. اس لیے کہ عبادت اگر اللہ کی بندگی کا نام ہے تو جس خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی نافرمانی سے نماز کی حالت میں بچا جاتا ہے باقی زندگی بھی جو 22 گھنٹے کی 21 گھنٹے کی زندگی ہے اس میں بھی رب کا تقاضا تو یہی ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. اے لوگو اپنے اس رب کی بندگی اختیار کرو جس نے تم سب کو تخلیق فرمایا ہے. وہ بندگی کا تقاضا تو 24 گھنٹے کی بندگی ہے. وہ صرف کو خاص رمضان المبارک میں روزے رکھنے کی بندگی صرف جو ہے وہ حج کے مہینے میں حج کی ادائیگی کی بندگی تک محدود نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اس حلقی کی غالب اکثریت کا حال یہ ہے کہ دینداری کے سارے مظاہر یعنی نماز روزہ زکات اور حج حتیٰ کہ پوری شرعی وضع قطع کے ساتھ ساتھ بلیک مارکیٹنگ بھی چل رہی ہے, ذخیرہ اندوزی بھی ہے, سمگلنگ بھی جاری ہے اور کرنسی کا غیر قانونی لین دین بھی چل رہا ہے. اشائے خرد و نوش ہی نہیں ادویات تک ان میں سے بعض کے ہاتھوں ملاوٹ ایسی حد درجے مکروہ حرکت سے بھی محفوظ نہیں رہتی ہے. انکم ٹیکس کسٹم ایکسائز ڈیوٹی وغیرہ سرکاری ڈیوز جو ہیں ان کی چوری کو مباح کا مقام دینے میں انہیں ذرا بھی بات نہیں ہے. رشوت دی بھی جاتی ہے لی بھی جاتی ہے. سودی رقوم سے سود کے کارسر کے ذریعے سے کاروبار کو وسیع تر کرنا مکان تعمیر کرنا تو شیر بہادر ہے. جہاں موقع ملے اس سے جوئے اور سٹے سے اجتناب بھی نہیں کیا جاتا. ان سب سے پر یہ کہ اللہ ماشاءاللہ اس حلقے کی اکثریت ذاتی اخلاق اور بین الانسانی معاملات کے دائرے میں بالعموم بہت پستی کردار کا مظاہرہ کرتی ہے. خشونت درشتی سنگ دلی بالعموم ان کی طبیعت ثانیہ بن چکے ہوتے ہیں. ہمدردی اور دل کی نرمی سے انہیں دور کا واسطہ نہیں اللہ ماشاءاللہ. ان تمام باتوں کا مجموعی نتیجہ یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل ان لوگوں سے متنفر ہو کر سرے سے دین سے ہی متنفر جو ہے وہ بدن ہوتی چلی جا رہی ہے. تصور مذہب کی اسی محدودیت کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ مذہب کے نام پر نت نئی رسومات کا ایجاد ہو رہی ہے اور بدعات اور رسومات کا بازار گرم ہو رہا ہے. اسلام جو انتہائی سادہ دین فطرت ہے روز بروز اوہام کے پلندے اور بدعات اور رسومات کے تومار کی شکل اختیار کرتا چل جا رہا ہے. اس کی وجہ بالکل واضح ہے, یعنی یہ کہ وہ دینی اور مذہبی جذبہ جسے انسان کی پوری زندگی 24 گھنٹے کی زندگی میں سراج کرنا چاہیے تھا جب سمٹ کر صرف اس ایک گوشے میں مسجد اور محراب تک محدود ہو گیا اور اسے اپنی تسکین صرف اس چھوٹے سے گوشے سے حاصل کرنی پڑی, اس نے زور لگا کر اسی گوشے میں غیر متناسب یعنی آؤٹ آف پروپورشن طور پر بڑھنا شروع کر دیا. اب سارا کا سارا زور اگر ہے تو وہ ماہ محرم میں مجلسیں اور جلوس اور ماہ ربیع الاول کے اندر جو ہے وہ جشن میلاد اس کو منانے کا تحت تک اور وہ بھی چوری کی بجلی کے ذریعے سے جو ہے اس وہاں پر بھی احساس نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اس سے جو ہے وہ اللہ اور رسول کو راضی کر رہے ہیں یا ناز کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے جو ہے میت کی رسومات کا سلسلہ ربڑ کی طرح کھنچا چلا جا رہا ہے اور تہواروں کا معاملہ ان کی فہرست بڑھتی چلی جا رہی ہے. الغرض یہ کہ دین و مذہب سے دلچسپی رکھنے والوں کی غالب اکثریت کا تصور مذہب نہایت محدود لمیٹڈ ہی نہیں مست شدہ اور پرورٹڈ بھی بن چکا ہے. اب تو باقاعدہ وہ کسی کے انتقال پر رسم سوئن میں ایک تکلف دعوت وہ ایک لازمی حصہ بن چکی ہے. اس کے بعد 40ویں کے موقع پر پھر برسی کے موقع پر اور سارے کا سارا جو ہے وہ دین انہی چیزوں کا نام رہے گا. اگر کوئی اس میں اس وجہ سے شرکت نہیں کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے یہ کام نہیں کیے ہیں تو اسے وہابی یا اور جو ہے جو دل چاہے اسے القاب دے کر جو ہے وہ مر گئے مردود نہ ختم نہ درود اس قسم کی باتیں کرتے جو ہیں ان لوگوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. مسیح کا تصور دین کے حامل لوگوں کی اکثریت بھی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی جن لوگوں کا تصور دین و مذہب خاصا وسیع ہے, جو جانتے ہیں کہ اسلام صرف چند عقائد رسومات اور کا مجموعہ نہیں بلکہ اس کی بنیاد کائنات انسان اور حیات انسانی کے بارے میں ایک خاص نقطۂ نظر پر قائم ہے اور وہ انسان کی پوری زندگی کو اپنے احاطے میں لینا چاہتا ہے اور حیات انسانی ہیومن لائف کے تمام گوشوں پر تسلط اور حکمرانی کا طالب ہے, برے صغیر میں یہ فکر ماضی قریب میں اولاً علامہ اقبال مرحوم کے اشعار سے پروان چڑھا اور ان کے بعد مولانا مودودی مرحوم اور دوسرے زعمائے ملت جن میں ڈاکٹر سارا احمد صاحب رحمۃ اللہ بھی شامل ہیں, ان کی تحریکوں نے اسے مزید واضح کیا اور زیادہ سے زیادہ بڑے حلقے میں عام بھی کیا. چنانچہ اب یہ ایک واقعہ ہے کہ برے صغیر کے مسلمانوں کی موجودہ نسل کا ایک خاصا قابل ذکر حصہ اس فکر سے متاثر ہے, اس کے دل میں احیاء اسلام یعنی ریوائول اسلام کی آرزو اور اقامت دین دین کو قائم کرنے کی تمنا بھی موجود ہے اور اسلام کی عظمت گزشتہ اور مسلمانوں کی سطوت پارینہ کی بازیافت کی خواہش بھی. لیکن یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے, اس طبقے کی ایک بڑی اکثریت محض حسین تمناؤں اور خوشنما آرزو کے سہارے دی رہی ہے, خود کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے. ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ سارے کام کوئی اور کر دے اور وہ خود اپنی دلچسپیوں اور پیشہ وارانہ مصروفیتوں میں مگن رہے, خود انہیں نہ کوئی ایثار کرنا پڑے, نہ قربانی دینی پڑے, نہ کوئی تکلیف برداشت کرنی پڑے, نہ کسی محنت و مشقت کا سامنا ہو, نہ وہ اس کے لیے کوئی ٹائم اور انرجی جن کو اسپیئر کرنی پڑے, اور نہ ہی جو ہے وہ اپنے کسی اجتماعیت میں شامل ہو کر جو ہے مل کسی اجتماعی جدوجہد کا حصہ بنے. بس زیادہ سے زیادہ کچھ ہو تو وہ کسی کے لیے تائید و تحسین, کسی کے لیے کلمہ خیر, کسی کے لیے اچھے جذبات کا اظہار کر کے فارغ سمجھتے ہیں اور باقی سارا کا سارا ڈرائنگ روم سیاست کے ذریعے سے سمجھتے ہیں کہ انقلاب واضح آ جائے گا. تو یہ معاملہ جو ہے, یہ جو کہا تھا علامہ مولانا حالی نے کہ خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے, وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیش میں آج غریب الغربا ہے. اور اسی بات کو جو ہے آج کل کے ایک شاعر نے علامہ اقبال جنہوں نے اس ملک کے لیے خواب دیکھا تھا انہیں ان کے دیش کا حال جو ہے اس عنوان سے سنایا ہے کہ اقبال تیرے دیش کا کیا حال سناؤں, اقبال تیرے دیش کا کیا حال سناؤں, مکاری و عیاری و غداری و ہی جان اب بنتا ہے ان چار عناصر سے مسلمان, مکاری و عیاری و غداری و ہی جان اب بنتا ہے ان چار عناصر سے مسلمان, قاری اسے کہنا تو بڑی بات ہے یارو, اس نے تو کبھی کھول کے دیکھا نہیں قرآن. اور اس کا مشاہدہ آپ نے کرنا ہو تو شاید آپ کو بھی واسطہ پڑتا ہو, کچھ لوگ آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں کہ جی قرآن مجید کا اگر صرف ترجمہ پڑھ لیا جائے تو کیسا ہے. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ عربی متن جو کبھی بچپن میں پڑھا تھا اب اس سے بھی جو ہے پارغ البال ہو چکے ہیں, اس لیے جو ہے اس قسم کے سوالات کیے جاتے ہیں. قاری اسے کہنا تو بڑی بات ہے یارو, اس نے تو کبھی کھول کے دیکھا نہیں قرآن, بے باکی و حق گوئی سے گھبراتا ہے مومن, مکاری و روباہی پہ اتراتا ہے مومن. اب یہ مومن کی بجائے منافق والی صفات آپ نے, جس رزق سے پرواز میں کوتاہی کا ڈر ہو وہ رزق بڑے شوق سے کھاتا ہے مومن. علامہ اقبال تو کہہ رہے تھے نا کہ جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی, اب اس کی بجائے جس رزق سے پرواز میں کوتاہی کا ڈر ہو وہ رزق بڑے شوق سے کھاتا ہے مومن. شاہی کا جہاں آج ممولے کا جہاں ہے, ملتی ہوئی ملا سے مجاہد کی آزاں ہے, اللہ مجاہد کی آزاں اور ملا کی آزاں اور, یہاں جو ہے اب معاملات گڑبڑ ہو چکے ہیں. شاہی کا جہاں آج ممولے کا جہاں ہے, ملتی ہوئی ملا سے مجاہد کی آزاں ہے, مانا کے ستاروں سے بھی آگے ہے جہاں اور, شاہی میں مگر طاقت پرواز کہاں ہے. اب وہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی اس کے جہاں اور بھی ہیں, لیکن وہ ستاروں سے آگے جہاں کے لیے جو ہے جو قوت بازو ہے وہی باقی ہوتی نہیں ہے. مانا کہ ستاروں سے بھی آگے ہیں جہاں اور, شاہی میں مگر طاقت پرواز کہاں ہے. کردار کا، گفتار کا، اعمال کا مومن، قائل نہیں ایسے کسی جنجال کا مومن، سرحد کا ہے مومن کوئی بنگال کا مومن، ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا نہیں قرآن کا مومن. اور اگلی بات ذرا اور خطرناک ہے، ہر داڑھی میں تنکا ہے، ہر آنکھ میں شہتیر ہے، مومن کی نگاہوں سے اب بدلتی نہیں تقدیر. ہر داڑھی میں تنکا ہے، ہر آنکھ میں شہتیر، مومن کی نگاہوں سے اب بدلتی نہیں تقدیر. توحید کی تلواروں سے خالی ہے نیامے، اب ذوق یہی یقین سے نہیں کٹتی کوئی زنجیر. دیکھو تو ذرا محلوں کے پردوں کو اٹھا کر، شمشیروں سے سنا رکھی ہے تاکوں میں سجا کر. دیکھو تو ذرا محلوں کے پردوں کو اٹھا کر، شمشیروں سے سنا رکھی ہے تاکوں میں سجا کر. آتے ہیں نظر مسند شاہی پہ رنگیلے، آتے ہیں نظر مسند شاہی پہ رنگیلے، تقدیر امم سو گئی تاؤس پہ آ کر. مرمر کی سلوں سے کوئی بیزار نہیں، رہنے کو حرم میں کوئی تیار نہیں، کہنے کو ہر شخص مسلمان ہے لیکن دیکھو تو کہیں نام کو کردار نہیں. محمودوں کی صف آج ایازوں سے پر ہے، محمودوں کی صف آج ایازوں سے پر ہے، جمہور سے سلطانیے جمہور بڑے ہیں. تھامے ہوئے دامن ہے یہاں پر جو خودی کا، جو آج کے دور میں خودی کا دامن تھامے ہوئے ہیں، تھامے ہوئے دامن ہے یہاں پر جو خودی کا، مر مر کے جیے ہے کبھی جی جی کے مرے ہیں. اب اس کے لیے زندگی جو ہے وہ خودی کی بنا پر دشوار نہیں. پیدا کبھی ہوتی تھی سحر جس کی آزاں سے، اس بندہ مومن کو اب میں لاؤں کہاں سے. وہ سجدہ زمین جس سے لرز جاتی تھی یارو، ایک بار ہم چھٹ گئے اس بارے گراں سے. تو یہ اقبال کو جو ہے اس کے دیش کا حال شاعر نے جو سنایا ہے، تو یہ ہماری تفسیر لفظی ہے. ہم جانتے ہیں کہ پاکستان ہم نے اللہ کے نام پر لیا تھا، اللہ نے ہمیں 27 رمضان المبارک کو یہ تحفہ عطا فرمایا، پھر ہم نے کیا کیا؟ اللہ سے اس ملک کے بچانے کی دعا تو بعد میں کریں گے، پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف تو کر لیں. یہ جانتے ہوئے بھی کہ رشوت لینا اور دینا لعنت زدہ فعل ہے، اپنے لیے ناجائز سفارش کرانا، اپنے بھائی کا حق مارنا، ہم نے پاکستانیوں کو ان برائیوں سے، پاکستان کو ان برائیوں سے داغدار کیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویرب الصدقات، سود جو ہے وہ تو برباد کر دیتا ہے اور جو ہے، لیکن اللہ تعالی، ہم نے کہا کہ سود کے بغیر آج کون سا کام ہوتا ہے. ہمارا، ہم تو وہ قوم ہیں جن کے لیے اللہ نے وہ دروازہ کھولا تھا، شری کورٹ نے باقاعدہ سود کو حرام قرار دیا، لیکن ہم نے اس کے بعد سپریم کورٹ میں جا کر اس کو چیلنج کیا، اور اس دن سے جو ہے اس دوبارہ سے ریویو کے لیے وہ شریعت کورٹ کا فیصلہ جو گیا ہے، تو آج تک اس کو ریویو کی نوبت نہیں آئی ہے. اللہ نے بتایا کہ ناجائز زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی روز قیامت گلے میں آگ کا ٹوک ہوگا. ہم نے ناجائز زمین اپنے نام لگوانے کے لیے سر دھڑ کی بات میں لگا دی. اللہ نے فرمایا کہ حرام کمائی بے برکت ہے، عذاب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گوشت حرام سے پیدا ہوا اسے آگ ہی جلائے گی، تو ہم نے حرام کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا رکھا ہے. اللہ نے فرمایا کہ مال اور اولاد جو ہیں فتنہ و آزمائش ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، لیکن ہم نے مال کو دین اور اولاد کو ایمان بنا لیا. جب ہمیں پتہ چلا کہ بے حیائی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدہ باتوں میں سے ہے، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری یہ جو مختلف حوالوں سے ہم نے اللہ تعالیٰ کی بے حیائی، اریانی، فحاشی، اس کے لیے ہم نے بڑے خوشنما نام، اور جو ہے آج اس میں مجھے کسی تفصیلی تبصرے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ ہمارا میڈیا پریزنٹ کر رہا ہے، جو ہمارا یہ جو موبائل فون کے ذریعے سے جو غلط رابطے اور ان کے ذریعے سے جس بے حیائی، اریانی اور فحاشی کو ایس ایم ایس کے ذریعے سے، اور آج تو کیونکہ موبائل کے اوپر بھی انٹرنیٹ اویلیبل ہے، اس کے ذریعے سے جس طرح سے پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور جس طرح سے نوجوان نسل جو ہے، آج کل آپ کو پتا ہے کرکٹ کا بخار چڑھا ہوا ہے، اس کے اندر جو ہے کیا نماز اور کیا جماعت اور ہر چیز جو ہے بس میچ پھنسا ہوا ہے، جماعت جاتی ہے تو جائے، وہ انہوں نے جو ہے وہ میچ ہرانا اور جتانا ہے، اور پوری قوم کو جو ہے وہ اس طرح اس قسم کے نئے سے نئے جو ہے وہ جو ہے کہیں ورائٹی پروگرامز، کہیں جو ہے فیشن، اور کہیں ثقافت کے نام پر یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. اور ان خرابیوں اور برائیوں کے ذریعے سے جو ہے وہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کے اعتبار سے ہم نے کوئی حد نہیں چھوڑی ہے. اب اس پہلو سے جو کرنے کا کام ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ ہم اپنی اس روش کو کیسے بدلیں، کس طریقے سے جو ہے وہ ہم اپنا صحیح رویہ اختیار کریں کہ جس سے جو ہے وہ ہم دوبارہ اس راستے سے نکل سکیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں ہمیں واضح طور پر بتایا کہ یہ قرآن ہے جس کی طرف لوٹنا اور پلٹنا. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے قوموں کو سربلندی عطا فرمائے گا اور اسے چھوڑنے کے نتیجے میں دوسروں کو جو ہے وہ جو ہے خار مدلت میں گرا دے گا. تو یہ اس قرآن کی طرف لوٹنا، رجوع کرنا، پلٹنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمرکم بخمس، میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، کہ تمہیں سننے اور اطاعت اختیار کرنے، جماعت کو اختیار کرنے کی سب سے پہلے بات آئی ہے، سننے اور اطاعت اختیار کرنے کی، اور ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ. اور اس حوالے سے جہاد جس کی بار بار قرآن میں جو ہے تلقین آئی ہے کہ وجاہدوا فی اللہ حق کا جہاد، ہی اللہ کی راہ میں جدوجہد کرو جیسا کہ اس کے لیے جدوجہد کا حق ہے. اور یہی بات جو ہے وہ اہل ایمان کے لیے جو ایمان کے جو دو لازمی اجزاء بتائے گئے ہیں کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسوله، بے شک مومن تو صرف وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. ثم جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے جانوں کے ساتھ، اپنے مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، اولئک هم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں. یعنی ایک دل کی گہرائی والا ایمان و یقین جو جس کی مسلسل آبیاری کے لیے قرآن مجید وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئے دکان فلسفہ سے، ڈھونڈنے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں. تو اس اعتبار سے جو ہے اس یقین کو پیدا کرنے کے لیے قرآن کے ساتھ ایک زندہ تعلق، اور جہاد مسلسل، یہ جہاد ہمیں مختلف لیولز کے اوپر جو ہے وہ کرنا ہے. اس لیے کہ اگر ہدف یہ ہے کہ ہمیں ایک اسلامی انقلاب، اسلام ہی ہمارے لیے واحد بچاؤ کا راستہ ہے، اس لیے کہ ہمیں بطور قوم جوڑنے والی نہ زبان ہے، نہ رنگ ہے، نہ نسل ہے کوئی، اور بلکہ یہ ساری چیزیں تو پھاڑنے والی ہیں. جوڑنے والی چیز جو ہے جس کی بنا پر اللہ سے وعدہ کر کے ہم نے ملک لیا تھا وہ تو صرف اور صرف اسلام ہے. اور اسلام کو یہ جو جس سطح پر آج اختیار کیے ہوئے ہیں یہ اللہ سے کھلم کھلا ہماری جو ہے خلاف ورزی اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی، اور اس کے لیے دوبارہ سے ہمیں اثر نو اللہ کے ساتھ اپنے اس وعدے کو تازہ کرنا ہوگا، اس کے لیے اپنے عملی طور پر جدوجہد کا آغاز کرنا ہوگا. اور وہ یہ جہاد مسلسل جو زندگی میں درکار ہے، یہ سب سے پہلے انسان ہمیں اپنی نفس کا جہاد، جو کہ سب سے پہلا جہاد ہے، اور جس میں انسان کو خود اللہ کا بندہ بننے کے لیے، جتنی میں نے کمزوریوں کا ابھی تذکرہ کیا ان میں سے اکثر و بیشتر الا ماشاءاللہ یا خود ہمارے اندر موجود ہیں یا ہمارے گھر والوں کے اندر موجود ہیں، تو سب سے پہلا جو ہمیں جس لیول پر کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے خود اللہ کا بندہ بننا. اور اس اللہ کی بندگی اختیار کرنے کے لیے اپنے نفس کے ساتھ انسان کو جہاد کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایجل جہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا جہاد افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، تم اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت کا کوگر بنانے کے لیے اس کے ساتھ جدوجہد کرو، کشمکش. یہ اگرچہ اولین جہاد ہے، دیکھنے کو سب سے چھوٹا لیکن سب سے مشکل جہاد جو ہے وہ یہی ہے. اس لیے کہ نفس ہر وقت جو ہے وہ انسان کو اپنی حکمرانی، اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے. اور قرآن نے بھی یہ اس لیے کہا ہے کہ آرائیتا من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. اور اسی خواہش نفس کی پیروی ہے جو میں نے اپنی توجہ دلائی تھی کہ جو باقاعدہ چار وقت اور نو نماز میں حاضر ہونے والے ہیں وہ صبح کے وقت، فجر کے وقت، وہ کون سی چیز ہے؟ یہ نفس ہے. اللہ کا منادی صدا لگا رہا ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، کہ نیند نماز سے، جو ہے نماز نیند سے بہتر ہے. لیکن اس وقت ہم اپنے عمل کے ذریعے سے اس بات کا جواب اس طرح سے دے رہے ہوتے ہیں کہ النوم خیر من الصلاۃ، یہ نیند جو ہے وہ نماز سے بہتر ہے. کون ہمیں یہ سوتی پٹی پڑھا رہا ہوتا ہے؟ نفس کہتا ہے کہ رات کو دیر سے سوئے تھے, اگر ابھی اٹھ گئے تو پھر دن جو ہے بڑا دیر جو ہے وہ بے چین گزرے گا, اس لیے ابھی تو تھوڑی دیر اور آرام کر لو. کوئی بات نہیں ہے, اگر جماعت میں شرکت نہ بھی ہو سکی تو اپنی جماعت تو پڑھ ہی لیں گے. اور کچھ دوست یہ سمجھتے ہیں کہ بس جو ہے وہ اٹھ کے قضا بھی پڑھ لی تو ٹھیک ہے. ارے بھائی, جانتے بوجھتے ہوئے دانستہ یہ عمل, کبھی کوئی فلائٹ لینی ہو تو اس کے لیے کہ سوچا ہے کہ ابھی تو پڑھے سوتے رہ جاؤ, اور بعد میں جو دیکھی جائے گی جو ہے وہ جا کر جو ہے کسی اور فلائٹ کے اوپر بیٹھ جائیں گے. کوئی اور ضروری کام ہے اس کے حوالے سے رویہ نہیں ہوتا. تو اس حوالے سے نفس کو اللہ کی اطاعت کا خوب گھر بنانا یہ پہلے درجے کا جہاد ہے جس کو انسان سب سے پہلے اختیار کرے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان جو کہ اپنی بندگی چاہتا ہے, اور جس کے لیے سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں باقاعدہ متوجہ کیا ہے, الم آحد الیکم یا بنی آدم, اے بنی آدم کیا میں نے تمہیں بڑی تاکید حکم نہیں دیا تھا, اللہ تعبد الشیطان, کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرنی ہے. اصل میں عبادت اور بندگی اس کی ہے جس کی بات مانی جائے, اور جب اللہ کی بات رسول کی بات اسے چھوڑ کر شیطان کی بات اس کو تسلیم کیا جائے, اس کا حکم مانا جائے, تو بندگی اور عبادت پھر شیطان کی ہے. تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے تو فور وارن کیا تھا کہ ان الشیطان لکم عدو, بے شک یہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے, فاتخذوہ عدوا, پس تم بھی اس کو دشمن ہی جانو. تو اگر شیطان کے ساتھ جو ہے گویا یہ کشکش مسلسل, ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ تو انسان کے دل پر اپنی ٹھوکنی جمائے بیٹھا رہتا ہے. جیسے ہی انسان جو ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل, اور اللہ کی یاد صرف الفاظ نہیں ہے, اللہ کے کام, اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بھاگ دوڑ, یہ سب اللہ کی یاد کا حصہ ہے. جیسے ہی انسان اس سے جو ہے وہ غافل ہوتا ہے تو شیطان کو اپنی وسوسہ انگیزی کا جو ہے وہ جو ٹوٹنی جمائی انسان کے دل پر بیٹھا ہے اس کو اپنا موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنی حرکت جو ہے وہ کر کے انسان کو ورگلائے. تو اس سے جو ہے ہر وقت چوکنا رہنا, ہوشیار رہنا, اور اس کے وار جو ہیں ان کو پہچاننا, وہ نیک آدمی کو نیکی کے راستے سے بہکانے کی کوشش کرے گا. اسے کہے گا کہ تم تو بہت جو ہے وہ دیکھو کہ دوسرے لوگ تو دیکھو تم تو فجر کی نماز کے لیے جا رہے ہو, یہ تو اتنا بھی نہیں کرتے, سارا محلہ تو سویا پڑا ہے, تم یہ کچھ کر رہے ہو تو بہت کچھ کر رہے ہو, مزید کو زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس طریقے سے جو ہے یہ راستہ جو ہے اختیار کرتے. اس سے آگے بڑھ کر معاشرہ, آپ کو پتا ہے کہ معاشرہ تو چاہتا ہے کہ جناب جس روش پر اکثریت چل رہی ہے وہ اقلیت کو بھی جو ہے چاہے وہ حق کا راستہ ہو وہ انہیں بھی اسی راستے پر چلانے پر مجبور کرتی ہے, اور اس کے لیے جو ہے وہ پورا زور لگاتی ہے. اب معاشرے کی اس جو ہے جو رو چل رہی ہو اس رو میں بہنا تو بہت آسان ہے, لیکن دریا کی مخالف سمت میں جو ہے وہ کشاکش اختیار کرنا, یہ ہے ابھی نفس کی سطح پر. ذاتی زندگی میں جو ہے جہاد کے تقاضے, ان میں سے ایک بڑا لازمی تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے جو ہے اس معاشرے کے سارے دباؤ ان کو بھی جو ہے, میں نے اپنا عرض کیا ہے مثالوں سے بتایا ہے, آج تو کسی کے اگر جو ہے وہ میت یا فوتیدگی کی رسم میں آپ چلے جائیں, اس میں چلے جائیں, تو آپ جو مسنون اعمال ہیں اگر اپنے آپ کو ان تک محدود رکھتے ہیں تو تب بھی معاشرے کا دباؤ آپ کو فورس کرتا ہے کہ نہیں, آپ غیر مسنون اعمال کے اندر بھی جو ہے وہ شرکت اختیار کریں. اس وقت انسان, اور اس سے آگے بڑھ کر خوشی کے مواقع, اس میں تو ویسے ہی انسان آپ سے باہر ہوا ہوتا ہے, تو اس موقع پر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو پیش نظر رکھنا, اور یہ جتنے بار ہیں ان چیزوں کے ان سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا, یہ ہے اللہ کی جو ہے وہ اپنے ذاتی زندگی میں اللہ کی بندگی اختیار کرنے کے لیے جہاد کے تقاضے. اور ان تقاضوں کو پورا کیے بغیر, ان مراحل کو سر کیے بغیر, اگر ان کو کہتا ہے کہ جناب بس میں تو چھوٹتے ہی جا کر جو ہے کسی جگہ پر جو ہے وہ کلاشن کو پکڑ کر دو چار کو مار کر جو ہے صبح خود مر جاؤں گا, تو یہ جو ہے اسلام کا تصور جہاد نہیں ہے, بلکہ اسلام کے تصور جہاد میں انقلاب اور چیریٹی اٹ بگنز ایٹ ہوم, اس کا آغاز جو ہے انسان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے. بسم اللہ وبلغ واخرہ, میں اس کر رہا تھا کہ یہ پہلا مرحلہ جو جہاد کا, جس کے اندر تین لیولز میں نے آپ کو گنوائے, اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے, شیطان کے خلاف جہاد ہے, اور اس سے آگے بڑھ کر معاشرے کا دباؤ اور اس کے رسم و رواج ان کے خلاف جہاد ہے. یہ وہ پہلا مرحلہ تھا جس کو طے کرنے کے بعد اب اس جہاد کا دوسرا مرحلہ, جس میں جس خیر کو جس خوبی کو اپنی ذاتی زندگی کے لیے اچھا سمجھ کر اختیار کیا ہے اسی کو دوسروں تک پہنچانے کا کسی قرآن نے حکم دیا, جو ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنت وجادلہم باللتی ہی احسن. بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف بالحکمت والموعظت الحسنہ دل نشین نصیحت کے انداز میں اور مجادلہ احسن میں. یہ جو تین لیولز ہیں اس اعتبار سے اب یہ جو ہے یہ جو گویا کہ دوسرا مرحلہ جو جہاد کا ہے وہ دعوت دین کا مرحلہ ہے, اور اس دعوت کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ سارے کے سارے لوگوں کی ذہنی صفائی کیسے نہیں ہوتی ہے. جو معاشرے کی ذہین اقلیت ہے وہ کوئی جذباتی باتوں سے متاثر نہیں ہوتی ہے, انہیں دلیل کے ساتھ حکمت کے ساتھ بات ان تک پہنچانا. جو انٹلیکچوئل مائنورٹی ہے, جو کہ معاشرے کا برین ٹرسٹ ہے, جو حیثیت پورے جو ہے جسم میں دماغ کو حاصل ہے وہی انہیں حاصل ہے, ان کو جو ہے بڑے پر حکمت انداز کے ساتھ ان تک بھی دین کی بات پہنچانا. اور عوام الناس دوسرا جو ہے جو گویا کہ جہاد کیا ہے کہ عوام الناس تک اللہ کے دین کی دعوت پہنچانا, جس کے لیے الفاظ استعمال ہوئے موعظہ حسنہ, یعنی ان کے جو ہے دلوں میں اتر جانے والا بات اس انداز کے ساتھ جو ہے ان کے سامنے بات رکھنا, پورے دین کا پیغام ان کے سامنے بھی جو ہے اس کے تقاضے جو ہے ان کو واضح کرنا. اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہرحال جو ہے کٹ بحثیوں اور حجتوں اور جو ہے وہ بحث مباحثے میں ہی جو ہے دلچسپی رکھتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے لیے بھی حکم یہی آیا کہ ان کو بھی بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ دل سوزی کے ساتھ ان تک بھی بات کا پہنچانا, اور محض جو ہے ان کو کوئی چپ کرانے یا منہ بند کرنے والی بات نہیں بلکہ بہت ہی احسن طریقے کے ساتھ خیر خواہی کا حق ادا کر رہے ہیں. اور اگر جو ہے وہ اس کے باوجود وہ دیکھیں کہ وہ حجت بازی پر ہی جو تلے ہوئے ہیں تو پھر قرآن کی ہدایت یہ ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب ایسے جذباتی لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑے تو پھر سلام کر کے ان سے جو ہے خوبصورتی کے ساتھ علیحدگی اختیار کر لینا. یہ تین لیول جو ہیں اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اسلامی انقلاب کا مرحلہ سرحل کرنے کے لیے ناگزیر ہیں, ضروری ہیں. اور ان سارے مراحل پر جو ہے انسان کے لیے سب سے بڑا اس کے پاس جو ہتھیار ہے وہ اسے قرآن مجید ہے, جس کے لیے سورہ قرآن میں فرمایا کہ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا, ان کے ساتھ جد و جہد کیجئے اس قرآن کے ذریعے سے جسے قرآن جہاد کبیر کہہ رہا ہے, اس کو جو ہے اختیار کرنا. اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے ابھی یہ جو ہے یہ اپنی ذاتی زندگی میں نیک بننا, دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا, بندگی کی دعوت دینا, اور اس کے نتیجے میں ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ جڑتے چلے جائیں انہیں ایک اجتماعیت ایک منظم اجتماعیت اس کے ذریعے سے وجود میں لانا. اور پھر اس منظم اجتماعیت کا کام یہ ہے کہ اب اس کو جو ہے تسلسل کے ساتھ یہی کام جو ہے خود اللہ کا بندہ بنتے ہوئے دوسروں تک اللہ کی بندگی کا یہ پیغام, اس لیے کہ جب تک آج جو چیز معاشرے کے اندر نامانوس ہو چکی ہے, جو اقلیت بن چکی ہے, جس کے حوالے سے جو دین اور کا تصور جو ہے جو محدود بھی ہو چکا ہے مسخ شدہ بھی ہو چکا ہے, بڑے صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ اجتماعیت کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کا یہ پیغام دوسروں تک جو ہے اس کو پہنچاتے رہے یہاں تک کہ ایک معقول تعداد جو ہے اس کے لیے مہیا ہو, جو اب مسلسل وہ جو ہے منظم اجتماعیت اس کی قوت میں اضافہ ہو تاکہ وہ پھر بدی کو چیلنج کر سکے. اس کا جو ہے مرحلہ جو ہے چیلنج کا مرحلہ آئے, اقدام کا مرحلہ آئے, جس میں یہ ہے کہ یا تو اللہ کا دین غالب ہوگا اور یا یہ ہے کہ ہم اپنی جان دینے کے لیے حاضر ہیں. اور یہ مرحلہ جو ہے یہ تصادم کی شکل میں اس کے نتیجے میں اگر ابتدائی مراحل صحیح طور پر طے کیے گئے ہیں, سنت اور سیرت کے مطابق طے کیے گئے ہیں, تو پھر جیسا کہ آپ کے سامنے ہے کہ آج بھی جو ہے جو بھی اگرچہ یہ جو صرف ہنگاموں سے اور صرف جو ہے وہ جلوسوں سے اور صرف کوئی انتخابی سیاست میں حصہ لینے سے یہ مرحلے سب نہیں ہوتے ہیں, اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگرچہ دنیا بھر میں انقلاب کا غلغلہ ہے, مصر کا انقلاب, لیکن مصر میں انقلاب کہاں آیا, لوگوں نے تو جانے دی لیکن فوجی ٹولہ ہے اس نے اپنے لیے ابھی جو ہے 6 مہینے کی مہلت مدت لے لی ہے, اس کے بعد پھر جو ہے جو کوئی بھی لولے لگڑے انتخابات ہوں گے اس کے نتیجے میں دین کے غالب رہنے کا کوئی امکان نہیں ہے. ہاں امریکیوں نے جو کہ پہلے سے نوٹ کر لیا تھا کہ اب 30 برس سے زائد ہو گیا حسنی مبارک کو, لوگ اس کی شکل سے تنگ آ چکے ہیں, اس لیے ایسی تحریکوں کو ابھارا جائے, ہوا دی جائے, اس لیے کہ جب تک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ان مراحل کو طے کرتے ہوئے جو ہے آخری مرحلے تک نہیں آیا جائے, اتنی دیر تک نظام کو چلانے والے ہاتھ تو بدل سکتے ہیں. این ممکن ہے کہ قذافی جو ہے وہ اپنے سارے ظلم و ستم کے بعد بھاگنے کے لیے مجبور ہو جائے, لیکن پیچھے کیا کوئی ایسی قیادت، ایسی منظم قیادت جس نے اپنے نفس کو بھی اللہ کی اطاعت کا خوگر بنا لیا ہو، شیطان کے ساتھ بھی اپنے جو ہے وہ پوری طرح سے پنجہ آزمائی کے لیے وہ تیار ہو، اور معاشرے کے رسم و رواج کو بھی جو ہے، اور پھر اللہ کا پیغام جو ہے اس کو پوری تندہی کے ساتھ دوسروں تک پہنچایا ہوا ہو، کہ صحیح تصور دین واضح ہو، تو پھر اس کے نتیجے میں یہ پروسیس بظاہر لمبا نظر آتا ہے، لیکن اسی کے نتیجے میں جو اختیار اور اقتدار جب اللہ کو اگر منظور ہوگا، تو یا تو یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے یہ قربانیاں دینے والے اگر شہید ہوتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں سرخ ہوں گے، اور اگر یہ نظام کو بدلنے کے لیے ان کا کوئی مطالبہ حکومت اور اختیار اور اقتدار کا نہیں ہے، مطالبہ صرف یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی یہ نافرمانیاں قبول نہیں ہیں، یا ہم رہیں گے یا اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہوگا، لیکن ہمارے جیتے جی یہ نہیں ہو سکتا ہے، اس کے نتیجے میں اگر صحیح رخ پر، صحیح محنت کے ساتھ، صحیح وقت پر فیصلہ کر کے اقدام کیا جائے گا، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صرف اور خلوص کو دیکھتا ہے، اور پورا قرآن مجید ان چیزوں سے بھرا پڑا ہے کہ جناب کتنے ہی مواقع ایسے ہوئے کہ فیعتن قلیلتن غلبت فیعتن کثیرتن باذن اللہ، چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آئی اللہ کے حکم سے، تو اصل میں کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ کے دین کے ساتھ سچی وابستگی، اس کے لیے کسی اجتماعیت کے ساتھ جس کے لیے تنظیم اسلام آپ کے سامنے اپنا یہ پروگرام بھی رکھتی ہے، اور ایک باقاعدگی کے ساتھ الحمدللہ اور جو ہمارے بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا پوری شخصیت، پوری زندگی انہوں نے جس کام کے اندر لگائی، اور اب آگے یہ تنظیم کا سلسلہ حافظ عاقب سعید صاحب ہمارے جو موجودہ امیر ہیں ان کے ذریعے سے جو بڑھ رہا ہے، تو ایک دعوت فکر، ایک آپ کے سامنے یہ پورا جو تجزیہ جو پاکستان کے حالات کا جو رکھا گیا ہے، اور اس میں جو ہماری کیفیت ہے، اور اس سے نکلنے کا راستہ جس طریقے سے محمد الرسول اللہ والذین معہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے قدم بقدم اس زمین پر محنت کی، اور اس کے نتیجے میں اگر اللہ کو منظور جب بھی ہوگا انشاءاللہ اللہ کا دین ضرور غالب آ کر رہے گا، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد یہی ہے، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله، وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الہدا، کتاب ہدایت دے کر بھیجا، ودین الحق اور حق نظام زندگی دے کر بھیجا، تاکہ وہ اسے غالب فرمائے تمام ادیان باطل پر، بلو کا رہے مشرکون، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، تو آئندہ بھی انشاءاللہ یہ اللہ کے قیامت سے پہلے اللہ کا دین غالب ہونا، اس مقصد کے لیے جو توانائیاں، جو قوتیں، جو ہے وہ محنتیں اس میں لگیں گی، وہ انشاءاللہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں سرغرو ہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ جب چاہے وہ تائید اور غلبہ دے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پہلے آزماتا ہے کہ کون ہے جو اس کے راستے میں اس کی پکار پر کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اس پر لبیک کہتے ہیں، یہ جو چند ایک گزار شخص میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان کے حوالے سے تفصیلی باتیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتابوں میں بھی اور اپنے خطابات کے اندر بھی، اس میں جو ہے انقلاب کے حوالے سے بھی دو جو ہے وہ ان کی بارکت آرا کتابیں ہیں جن میں یہ تفصیلی باتیں ہیں، ایک تو منہج انقلاب نبوی کے نام سے ہے، مفصل جو ہے وہ پورے خطابات کا سلسلہ ہے، 10 خطابات جو کتابی شکل میں جو ہے وہ شائع ہو چکے ہیں، اور دوسرا ذرا قدر مختصر ہے رسول انقلاب کا طریق انقلاب، جن پوری بات ان باتوں کی پوری وضاحت جو ہے آپ کو انشاءاللہ ان کے مطالعے سے سامنے آئے گی. حاصل کلام یہ ہے کہ یہ تین درجوں پر ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کوشش کرنی ہوگی، محمدی انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق خود اپنی ذاتی زندگی میں اللہ کا بندہ بننا ہوگا، دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے کوشش محنت کرنی ہوگی، اور اللہ کی بندگی والا نظام قائم کرنے کے لیے، اس لیے کہ وہ نظام ہی ہے جو پوری انسانیت کے لیے نجات کا واحد راستہ ہے، اور اسی کو ہمیں جو ہے اس کے لیے کوششیں توانائیاں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد میں تن من دھن کے ساتھ اپنی توانائیاں لگا سکیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.